وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ نے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی. اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ نے بہت سی خصوصیتیں مردوں کو دی ہیں اور بہت سی خصوصیتیں عورتوں کو دی ہیں. مرد عورت ہونے کی تمنا نہ کرے، یا عورت مرد ہونے کی تمنا نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو اچھا اور بہتر ہوتا، اس لیے کہ مرد حضرات جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور بہت سا اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، اور وراثت میں مردوں کو دو حصے ہیں اور عورت کا ایک حصہ ہے. ایسی اور باتیں ہیں جہاں اللہ تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے اور مردوں کا مقام بڑھایا ہے. تو کچھ عورتوں نے یہ تمنا کی، اگر ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد میں شریک ہوتے، ثواب بھی ملتا، مال غنیمت بھی حاصل ہوتا. اور مردوں کی طرح ہمیں بھی دو حصے ملتے. اللہ تعالی نے منع کیا کہ تمنا مت کرو. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض، اس چیز کی تمنا مت کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے. اس لیے کہ مرد کو اللہ نے بے شک فضیلت دی ہے، اس کا مقام بڑھایا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی بڑھا دی ہے. مرد کے ذمے اللہ نے کمائی رکھی، عورت کے ذمے اللہ نے کوئی کمائی نہیں رکھی. مرد محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کمائی کرتا ہے، اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی پرورش کا ذمہ اس کے ذمے ہے. اور بھی کئی باتیں مردوں کے ذمے کی گئی ہیں، اس لیے اگر فضیلت زیادہ ہے، مقام بڑھا ہوا ہے، تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اللہ نے عورتوں کو بھی خصوصیت دی، فضیلت دی، لہذا تمنا مت کرو. اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں اور مالک ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو کیا بنانا ہے. اللہ نے جن کو مرد بنایا، اللہ کی حکمت یہی تھی کہ ان کا مرد بننا ضروری تھا، اور جن کو عورت بنایا، اللہ کی حکمت میں یہ بات ضروری تھی کہ ان کا عورت بننا ضروری تھا. اپنی حکمت، اپنی مصلحت اور اپنی قدرت سے اللہ نے انسان ہی کی دو تقسیم کر دی کہ بعض انسان مرد ہوں گے اور بعض انسان عورت ہوں گے. اور ایک دوسرے کی تمنا مت کرو، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہاں کمائی سے مراد آخرت کی کمائی، یعنی مردوں کو انہوں نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی کام آئے گی، اور عورتوں نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی عورتوں کے کام آئے گی. دنیا کے اندر تو اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالی مردوں کو جیسے فضیلت دی ہے، کل آخرت میں بہت سی عورتوں کو فضیلت عطا کر دیں، اور بہت سے مرد بہت سی عورتوں سے پیچھے رہ جائیں. بہت ممکن ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایسی ایسی عورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ انہی کی پیٹ سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، اہل اللہ پیدا ہوئے، اور انہی کی تربیت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے شیخ ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑے اللہ والے ہوئے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اپنی والدہ کی تربیت سے ہی اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے نیک شخص ہوئے کہ ان اولیاء کرام کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کی اصلاح ہوئی. اب عورت تمنا نہ کرے، اگر عورت تمنا کرتی کہ میں مرد ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اگر وہ اس زاویے سے، اس طریقے سے سوچتی کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ زندگی بھر جتنی نیکیاں کی ہیں اور انہیں جتنا ثواب ملا ہے، ان کے ہر ہر ثواب میں ان کی والدہ کا حصہ ہے، ان کی ماں کا حصہ ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جس قدر ثواب سے، اجر سے نوازیں گے، ان سب میں ان کی والدہ کا حصہ ہے. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو جو ثواب، جو اجر اللہ دیں گے، ان سب میں ان کی والدہ کا حصہ ہے کہ عورتوں نے ان کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی اور کہیں سے کہیں پہنچایا. آج ہم امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی والدہ کو ہم یاد نہیں کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ کا احسان پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے، پوری دنیا کے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے بعد وہ کتاب لکھی کہ پوری دنیا کے علماء نے تب بھی مانا، آج بھی مان رہے ہیں، قیامت تک مانیں گے انشاءاللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے سچی اور سب سے اچھی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح ان کی بخاری شریف ہے کہ کتاب اللہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ کتابوں میں بخاری شریف کو حاصل ہے. یہ ہے امام بخاری کا مرتبہ. لیکن امام بخاری کو امام بخاری کس نے بنایا؟ اور ایسا زبردست امام اور اللہ کے ولی کیسے ہوئے؟ کتابوں میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں نابینا ہو گیا تھا، آنکھیں چلی گئی تھیں. اب یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوئے بعد میں بینائی چلی گئی یا نابینا ہی پیدا ہوئے، یہ بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ان کی بینائی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور ایک وقت وہ آیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. اب ان کی والدہ نے ان کے حق میں دعائیں شروع کی. وہ دعائیں کی ایسی دعائیں کی، تڑپ کر اللہ سے انہوں نے مانگا کہ ایک دن ان کی والدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتی ہیں. خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہارا رونا قبول کیا. تمہاری دعا کی برکت سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی اور ان کو آنکھوں کی روشنی نصیب ہو گئی. ان کی والدہ بیدار ہو کر دیکھتی ہیں، اب امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھیں واپس آ چکی تھی اور وہ دیکھنے لگے تھے. پھر ان کی آنکھوں نے وہ کام کیا کیا عرب کیا عجم، پوری دنیا آج ان کے احسان کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہے کہ ایسی عظیم الشان کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث پاک کی لکھی ہے اسی کتاب کو علماء نے مانا ہے. یہ مقام ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کو زندگی بھر جو نیکیاں ملی ہیں اور قیامت تک ان کو جو ثواب اور اجر اللہ دیں گے، انہوں نے ایک عظیم الشان نیکی کا کام کیا. ان کی ہر ہر نیکی میں ان کی والدہ کا حصہ ہوگا. ان کی والدہ کو اللہ وہ سب ثواب عطا کریں گے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ خیر کی طرف جو سبب بنتا ہے وہ خود خیر کرنے والے کی طرح ہے. جو خیر کا سبب بنے گا وہ خیر کرنے والے کی طرح ہے، جو شر کا سبب بنے گا وہ شر کرنے والے کی اور برائی کرنے والے کی طرح ہے. اس لیے یہ بات طے ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں کے لیے آخرت میں وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اللہ وہ سب ثواب دیں گے. عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے دنیا میں کمائی کی ہے، اللہ ان کو ان کا پورا ثواب دیں گے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. مانگنے کی چیز کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے کوئی خاص چیز متعین کر کے مت مانگو کہ یہ چیز مجھے چاہیے. اللہ اس کو نہیں دے رہے اور کسی وجہ سے دینا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ سے اسے مت مانگو. ہو سکتا ہے اس کے بار بار مانگنے سے وہ چیز اسے دے دی جائے اور وہ اس کے حق میں پریشان کن ثابت ہو جائے اور اس کے حق میں وہ چیز مفید نہ ہو، خیر نہ ہو، فضل نہ ہو، اور وہ چیز ملتے ہی اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے متعین کر کے کوئی چیز اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے خیر مانگے، فضل مانگے. اسی وجہ سے جب ہم نماز پڑھ کر مسجد سے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو تعلیم دی گئی کہ کہو اللہم انی اسألوک من فضلک. پروردگار آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے نماز پڑھ لی، ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں. اگر مالداری میں خیر ہے تو مالداری دیجئے، غربت میں خیر ہے تو غریبی دیجئے، لیکن کسی کا محتاج نہ بنائیے. ایسا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی دعا مانگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی تھی اور کہتی تھی کہ یا رسول اللہ، بار بار میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یعنی وہ بیماری جس سے آدمی کے ہاتھ لرستے ہیں، کانپتے ہیں، پھر وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا کہ دعا کر دیجئے میرے حق میں کہ یہ دورہ نہ پڑے اور یہ بیماری نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو گی تو دعا کر دوں گا، یہ بیماری نہیں آئے گی، لیکن تم صبر کرو تو وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے میں تمہیں جنت اللہ دیں گے، اس کے بدلے میں تمہیں میں اللہ سے جنت دلاؤں گا. تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یہ بیماری رہنے دیجئے، یہ بیماری رہنے دیجئے، ہاں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ بیماری مجھے آئے لیکن میرا ستر محفوظ رہے، کپڑے میرے بکھر نہ جائیں. تو اللہ کے نبی نے دعا کیا، اے اللہ اسے جو بیماری آئے گی تو اس بیماری میں اس کا ستر محفوظ رہے، کپڑے محفوظ رہیں. دعا قبول ہو گئی اور وہ بار بار بیمار پڑتی تھی، بے ہوش ہوتی تھی، لیکن اس کا ستر محفوظ رہتا تھا. اللہ کے نبی نے جیسی دعا مانگی تو یہاں یہ کہی، یہ بات کہی جا سکتی ہے، اے اللہ مالداری دے مگر فضل اور خیر کے ساتھ دے، غریبی دے فضل اور خیر کے ساتھ دے اور کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ صحت دے اگر کسی کو بیماری ہے اور بار بار بیمار ہو رہا ہے، صحت نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو یوں مانگے، اے اللہ بیماری میں بھی مجھے عافیت دے دے کہ میری نمازیں قضا نہ ہو اور میرا کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جو پورا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایسی ایک بات ہے، ایک ایسا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی، بخار کی کیا فضیلت ہے، بخار کے تعلق سے حدیث سنی تو دعا کرنے لگے، پروردگار مجھے ہمیشہ ہمیشہ بخار نصیب فرما لیکن میرے کاموں میں کبھی نقصان نہ ہو، حرج نہ ہو، ایسا بخار دے. کہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ بخار کے ساتھ رہتے تھے، جب بھی کوئی ہاتھ لگاتا تو محسوس کرتا کہ تیز بخار ہے، لیکن بخار میں ان کا کوئی کام باقی نہیں رہتا تھا، بخار ایک جگہ رہتا دوسری جگہ وہ اپنا کام پورا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ بِكَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، کسے کیا دینا ہے، کسے کتنا دینا ہے اور کسے کیسے دینا ہے سب جانتے ہیں، اور اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے تحت ہی اللہ نے یہ سب چیزیں عطا کی ہیں. لہذا اس آیت میں بہت اہم اہم باتیں کہی گئی، اور خاص طور سے یہ بات اللہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمنا مت کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. لہذا کوئی عورت مرد ہونے کی تمنا نہ کرے. ہاں عورت کی کیا خاص صفت ہے؟ وہ صفت مرد کی بھی ہے لیکن عورت میں وہ صفت بہت زیادہ اچھی مانی جاتی ہے. وہ صفت نہ ہو تو عورت عورت نہیں رہتی، وہ ہے حیا. یہ صفت، صفت حیا عورت کے لیے خاص طور پر اللہ نے رکھی ہے. مرد حیا دار رہے مرد کا مقام بڑھتا ہے، عورت حیادار رہے، عورت کا مقام بڑھتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، اہل دنیا کی نظر میں بھی، جو جس قدر با حیا ہو جائے وہ اسی قدر بہت بڑا مقام والا، عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی گئی، اللہ کے نبی کیسے حیادار تھے، اللہ کے نبی جو کنواری لڑکیاں پردوں میں بیٹھنے والی ہیں ان سے زیادہ اللہ کے نبی حیادار تھے۔ اور خود اللہ کے بارے میں آتا ہے ان اللہ حیٌ ستیرٌ، اللہ تعالی بڑے باحیا حیادار ہیں اور خوب اللہ تبارک و تعالی چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم نہیں جانتے اللہ کیسے ہیں، کہاں ہیں۔ ہاں اتنا کہہ دیا گیا اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، یہ بات کہہ دی گئی، لیکن کیسے ہے، عرش کہاں ہے، اللہ اس پر کیسے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ان باتوں میں ہم سوچیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ باتیں نہیں بتائی گئی۔ تو اللہ حیادار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار تھے، ایسے ہی تمام صحابہ حیادار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی گھٹنے سے لگی ہوئی کھلی ہوئی تھی، کہ گھٹنے سے لگی ہوئی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر آئے، اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی اور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان آئے، اجازت مانگی تو اجازت نہیں دی، پہلے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، پھر اجازت دی اور فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اسی لیے جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے وَأَحْيَاهُمْ عثمان، اور عثمان بڑے حیادار تھے، بہت با حیا تھے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس چیز کا مقام اور اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اور حیا جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی وہ رونق ختم ہو جاتی ہے، وہ بات اس کو حاصل نہیں رہتی۔ اور حدیثوں کے اندر بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک اخلاق رہا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ ہر دین کے اندر ایک خوبی کی بات رہی، یعنی بہت سی خوبیاں ہر دین میں ہوتی ہیں لیکن خاص خاص خوبی ہر ایک مذہب میں، ہر ایک دین میں رہی ہے۔ اور جو پچھلے ادیان گزرے ہیں، جو پچھلے دین گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، جتنے دین گزرے ہیں ہر دین کے اندر اخلاق کی کوئی نہ کوئی بات رہی ہے، اور دین اسلام میں جو اخلاق کی بات ہے وہ حیا ہے۔ حیا، اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی دین میں سخاوت رہی ہو، کسی دین میں قناعت رہی ہو، اور کسی دین کے اندر تواضع رہی ہو، کسی دین کے اندر کوئی بات رہی ہو، لیکن اسلام جو تمام خوبیوں کو جامع ہے اس میں سے ایک خاص خوبی حیا کی ہے، جو اسلام کی خاص خوبی ہے۔ لہذا یہ صفت جس قدر ہمارے اندر ہوگی اسی قدر اسلام میں کامل و مکمل ہوں گے، اور یہ صفت جتنی ناقص ہوگی اسی قدر ہم اسلام میں ناقص ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جو بات سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام کی نبوت سے برابر چلی آ رہی ہے ہر نبی نے وہ بات کہی، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بات کہی. وہ بات یہ ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے وہ کرے، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے وہ کر. یہ بات کہی گئی. اور ایک حدیث میں فرمایا ان الحیا والایمان قرآن جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اگر حیا چلی جائے تو ایمان زیادہ دیر نہیں رہتا، ایمان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اور اگر ایمان چلا جائے اللہ نہ کرے تو حیا زیادہ دیر نہیں رہتی، حیا بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لہذا جو تعلیم دین اسلام کی ہے اور بہت اہم تعلیم ہے، وہ تعلیم ہمارے مد نظر رہے اور ہم اپنے بچوں کو، خاص طور سے بچیوں کو، لڑکیوں کو جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں، کانوینٹ میں پڑھتی ہیں، کالج وغیرہ میں پڑھتی ہیں، ان کو حیا سکھائے. اور حیا کیا ہوتی ہے، حیا کس طریقے سے کرنی چاہیے، حیا کی تعریف کیا ہے، یہ سب باتیں بتائی جائے کہ جو جس قدر حیا دار ہوگی وہ اسی قدر اس کے اندر معنوی خوبصورتی اور حقیقی خوبصورتی ہوگی. اسکولوں کے پروگرام میں جو آج کل کچھ بے حیائی کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں جہاں بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ماضی میں جس کا کوئی تصور، جس کا کوئی خیال اور جس کا کوئی نقشہ اور خاکہ ہمارے سامنے نہیں تھا، لیکن آج کل اسی باتیں پیش آ رہی ہیں کہ پروگراموں میں کچھ بے حیائی کی حرکتیں ہو رہی ہیں. ان حرکتوں پر ہم سب کو متفکر ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کی بیٹی حضرت حفصہ ہیں. حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، وہ ان کی پھوپھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باریک اوڑھنی اور باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئی ہے، تو ان کے سر پر باریک دوپٹہ ہے تو اس کو چھینا اور پھاڑ دیا، اور اپنے یہاں سے اندر سے ایک موٹا دوپٹہ لے کر آئی اور وہ ان کو دیا کہ اس کو اوڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہاں سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عورت سر کھلا رکھ کر نماز پڑھے گی نماز نہیں ہوگی، اور نماز کسی نے دوپٹہ اوڑھ کر نماز شروع کی، درمیانی نماز میں دوپٹہ نیچے گر جائے اور دوپٹہ نہ رہے، اوڑھنی نہ رہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باریک دوپٹہ ہے اور باریک اوڑھنی ہے تو اس کو پھاڑ دیا. یہ بہترین تعلیم تھی کہ اس کو پھاڑ کر بتایا کہ یہ کوئی مال نہیں ہے، یہ کوئی اپنے پاس رکھنے کی استعمال کی چیز نہیں ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا اور استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے. اپنے پاس سے ایک دوپٹہ لا کر دیا جو کثیف تھا، موٹا تھا اور بال اس سے نظر نہیں آتا تھا، اور پوری طرح سے سر کو وہ ڈھکا ہوا تھا، ڈھاک لیتا تھا. یہ تعلیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے. لہذا ان باتوں سے ہم، جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، جو شریعت ہمیں تعلیم دے رہی ہے، وہ تعلیم ہم حاصل کریں. جو ایسے فحش پروگرام ہونے لگے ہیں العیاذ باللہ، ان سے ہم بچیں، اور ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور خود ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی تعلیم دے کہ اس تعلیم سے حیا آئے اور اچھی باتیں پیدا ہوں، عورت واقعی عورت بنے. اس لیے کہ عورت، ہم کہتے ہیں، تمام علماء کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر بچہ واقعی بچہ بنے، نیک بنے، اور بچی واقعی نیک بنے، تو اس کو سب سے پہلے اپنی ماں کی تربیت حاصل ہونی ضروری ہے. اور ماں کی جس قدر اچھی تربیت حاصل ہوگی، اسی قدر وہ بہت شاندار بن کر آئے گی. اور امام بخاری کی والدہ اور خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ، جو میں نے مثالیں دی، ایسی والدائیں بن سکتی ہیں. اور کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ نے نبی ہونے کا دروازہ تو بند کیا، ولی ہونے کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے. آج بھی رابعہ بصریہ پیدا ہو سکتی ہے، ویسی عورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم بھی حیادار رہیں، اپنے بچوں کو بھی حیادار بنائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.